أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إلى آخر الآية. یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے، میرے اس مصحف کے بھی تقریباً 150 صفحوں پر مشتمل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آیات کی تقسیم وہ ہے کہ جو توقیفی امر کہلاتا ہے، آیات اور صورتیں. رکوعوں کی تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوئی، پاروں کی تقسیم بعد میں ہوئی ہے، احزاب کی تقسیم بعد میں ہوئی ہے، مصحف کے اوپر زبر، زیر، پیش، مد اور یہ تمام چیزیں جو بعد میں لگائی گئیں، اس لیے کہ جب قرآن عجم تک پہنچا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی کہ انہیں ضرورت تھی اس بات کی کہ کہاں زبر آنی چاہیے، کہاں پیش ہونا چاہیے، کیا معروف ہے، کیا مجہول ہے. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ آیات اور صورتوں کی شکل میں تھا. آیت بہت چھوٹی بھی ہے، والعصر، آیت ختم ہو گئی، کل 5 اس میں حروف ہیں. اسی طرح اس سے بھی چھوٹی آیات ہیں، حامیم، آیت مکمل ہو گئی، حروف مقطعات میں سے صرف 2. لیکن یہ آیت جو ہے قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے. اسے آیت دین بھی کہتے ہیں کہ جس میں اگر کوئی شخص کسی کو کوئی پیسہ دیتا ہے قرض، تو اس میں اسے کیا اہتمام کرنا چاہیے، کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، اہل ایمان جب تم کسی کو کوئی رقم دو بطور قرض، اجل مسمى، ایک متعین مدت کے لیے. ظاہر ہے کہ قرض جب انسان کسی کو دیتا ہے تو 6 مہینے بعد واپس کرے، سال بعد کرے، 2 سال بعد کرے، لیکن یہ کہ ایک مدت جو ہے اس کا تعین ہوتا ہے. فتبوہ، تو اسے لازماً لکھ لیا کرو، دیکھیے حکم ہے قرآن کا. اس لیے کہ عام طور پر یہ اعتماد کی بات ہے، جی آپ کو میرے پہ اعتماد نہیں ہے، جب میں نے آپ نے اس سے اتنے پیسے لیے تو لکھوانے کی کیا ضرورت، یہ قطعاً ممنوع ہے. فتبوہ جو ہے حکمی انداز ہے. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کے بعد لکھتا نہیں، تو ہے کہ اسی موقع کے اوپر لکھنا چاہیے، اس کے اوپر گواہیاں بھی، جیسے کہ آگے آ بھی جائے گا کہ اس پر 2 مردوں کو گواہ بناؤ، یا اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 خواتین کو گواہ بناؤ. یہ اہتمام جو شریعت کا حکم تھا اس پر تو عمل کر نہیں رہے، اور اس کے بعد چونکہ لکھت پڑھت موجود نہیں ہے، اب وہ شخص انکاری ہو گیا، یا فرض کیجئے کہ کہیں اس کا انتقال ہو گیا، اب کوئی ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے ہی نہیں. لہذا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بات سنتا ہی نہیں. شریعت کا ایک حکم تھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرو، کوئی قرض کا معاملہ کرو، تو لکھ لیا کرو لازماً، خواہ کتنا ہی آپس میں اعتماد ہو. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تو پرواہ نہیں کی. اور جب وہ شخص انکاری ہو گیا، یا فرض کیجئے کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ آپ وہ رقم حاصل نہیں کر سکے، تو اب وہ بڑی فریادیں کرتا پھر رہا ہے، روتا دھوتا پھر رہا ہے، اس کے خلاف مقدمے قائم کر دیے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے شریعت کے پہلے حکم پر، جو پہلی سیڑھی تھی، اس پر عمل ہی نہیں کیا. اسی حدیث میں وہ ذکر بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ہاتھوں بہت نالا ہے، شریعت نے ایک رستہ رکھ دیا طلاق کا رستہ، اسے اویل نہیں کر رہا، اور بیوی کو پورے محلے میں اور پورے خاندان میں بدنام کر رہا ہے. اب یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ جو خلاف فطرت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ایک رستہ یا ایگزٹ اس کا رکھا ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے. تو فاکتبو، اس کو لازماً لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور جو لکھنے والا کاتب ہو وہ بہت عدل و انصاف سے کام لے، وہ گویا کہ جو شے ڈکٹیٹ کروائی جا رہی ہے اس کے اندر کہیں کوئی اونچ نیچ نہ کرے. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا جب اسے کہا جائے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا. اس معاشرے میں ہوتا تھا لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم ہوتے تھے، لیکن یہ کہ چند لوگ اگر لکھنے والے ہیں اور وہ نخرے کرنے لگے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں وقت دے سکتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے زیور سے نوازا ہے، وہ لکھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ کام کرے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور املا کروائے وہ شخص کے جو قرض لے رہا ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. وہ ہے کہ جو اب مقروض بننے چلا ہے, جو آپ سے قرض لے رہا ہے, وہ ڈکٹیٹ کروائے. قرض دینے والا اگر ڈکٹیٹ کروائے گا تو اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کر دے گا, لیکن جو شخص لے رہا ہے گویا کہ تحریر اس کی طرف سے ہونی چاہیے, اس کی ہونی چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور جو شے بھی ڈکٹیٹ کروائی جا رہی ہے, لکھوائی جا رہی ہے, اس میں کوئی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا, اگر وہ مقروض کے جو قرض کر لے رہا ہے وہ کوئی عقلی طور پر کچھ کمزور ہے, کمتر ہے, اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش جو ہے ہر شخص کو ایک حصہ تو نہیں دی, کسی کو جو ہے اس میں سے کچھ کم حصہ دیا, کسی کو زیادہ دیا, یا یہ کہ وہ ضعیف ہے, کوئی ناتواں ہے, بوڑھا ہے یا بھی کمزور ہے, او لا یستطیع ان یملا, یا یہ کہ وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ خود لکھوا لے, صحیح بول نہیں سکتا, فرض کیجئے کسی کی زبان کے حق میں ہکلاہٹ ہے, وہ جو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے تو ڈکٹیٹ کرنے والا جو ہے صحیح سمجھ نہیں رہا. اب اگر اس قسم کی چیز ہو جائے, او لا یستطیع ان یملا ہوا فلیملل ولیہ بالعدل, تو پھر چاہیے کہ جو شخص لکھ رہا ہے اس کا ولی عدل و انصاف سے کام لے. گویا کہ یہاں ایک شخص اور بھی موجود ہونا چاہیے کہ اگر یہ اپنا اظہار جو ہے معافی ضمیر وہ صحیح نہیں کروا رہا تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرے, اور وہ جو تحریر لکھے اس کے اندر کوئی اونچ نیچ یا زیادتی نہ ہو. واستشهدوا شهیدین من رجالکم, اور دیکھو جب بھی یہ تحریری معاملہ کیا کرو تو اپنے میں سے دو مردوں کو بطور گواہ مقرر کر لیا کرو. اب یہ بھی اللہ کا حکم ہے, یہ کام بھی نہیں کرتے عام طور پہ, صرف یہ بہت ہی چھوٹی سی چٹ کے اوپر گویا کہ جس کا بس تعویذ ہی بنایا جا سکتا ہے, اور وہ لکھ کر دے دیا میں نے اتنے پیسے وصول کیے, نہ کوئی گواہی ہے نہ کچھ ہے. اب اس چٹ کو وہ کیا کرے گا اگر وہ شخص انکاری ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے. پہلم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترجون من الشہداء, اور اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو پھر ایک مرد فرجل وامرأتان, اور دو عورتیں, ممن ترجون من الشہداء, جو بھی گواہ انہیں پسند ہوں, ان میں سے دو عورتیں جو ہیں ایک مرد کی جگہ, یا تو دو مرد ہوں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں. یہاں گویا کہ عام طور پر وہ ایک بہت اہم موضوع جو ہے کہ عورت کی نصف گواہی جو ہے بہت بڑا ظلم ہے, عورت بھی ایک جان ہے اور اس کا یہ ہے اس کی گواہی پوری ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہمارا خالق جو ہے اللہ, اگر اس نے ان چیزوں کو متعین کرا دیا تو پھر انسان کو اپنی عقل اور منطق جو ہے اس کو کہیں پیچھے رکھنا چاہیے, اللہ کا حکم سب سے فائق ہے. اس لیے کہ آگے اس کی وجہ بھی آ رہی ہے, ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى, اس لیے کہ عورتوں کے اندر نسیان کا مادہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے, عورتوں کے اندر تکلیف برداشت کرنے کا مادہ بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ جو وضع حمل کی تکلیف ہے اگر کسی مرد کو برداشت کرنی پڑ جائے تو چند ہی عرصے میں جو ہے آبادی ختم ہو جائے یہاں کی. اللہ تعالیٰ نے اگر عورتوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو ان کے اندر وہ ٹالرنس بھی رکھی ہے. پھر یہ کہ عورتوں کے اندر یہ نسیان یا بھولنے کا مادہ زیادہ ہے, عورت کو ایک گھر کو لے کر چلنا ہے, اس کی کوئی نند بھی ہے, کوئی ساس بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, اب ہر ایک کی بات اگر وہ دل سے لگا کر رکھے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا تو پھر بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور اس کے لیے جو جینا بحال ہو جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سیفٹی ویلز جو ہیں وہ عورت میں اس حوالے سے رکھے ہیں کہ جذباتی طور پر اگر کسی شے کو محسوس کرتی بھی ہے تو پھر جلدی اس کو نسیان بھی ہو جاتا اور جو ہے اس کو بھول جاتی ہے. لہذا اس کی طرف اشارہ کی, ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى, اگر ایک عورت بھول جائے اس گواہی دے کے معاملے کو یا ان الفاظ کو تو دوسری ہو کے جو اس کو یاد کرا دے. ولا یاب شہداء اذا ما دعوا, اور جب بھی کسی گواہ کو طلب کیا جائے, خاص طور پر اگر تحریر لکھی ہے اور کہیں کوئی مقدمے کی نوبت آ گئی اور جج صاحب کہیں گے ان گواہوں کو بھی لے کر آؤ, تو اسے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے. اذا ما دعوا, جب انہیں پکارا جائے بلایا جائے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الا اجله, اور نہیں چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تم سستی کرو لکھنے میں, خواب کو چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو, چند روپوں کا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ انسان کا اعتماد ایک حد تک ہے, صرف 100 روپے اگر کسی کو چاہیے تو اس میں لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر نسبتاً زیادہ رقم چاہیے تو اس کے لیے پھر شریعت کا حکم ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی کتابت ہو اس کو لکھا جائے, بلکہ دو کو گواہوں کو جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلی, ایک وقت معین تک, خواب معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ, یہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مبنی پر انصاف بھی ہے, اور پھر یہ کہ گواہی کے اعتبار سے بھی بڑی معتبر ہے, کیونکہ گواہیاں موجود ہیں لہٰذا جب بھی ضرورت پیش آئے گی وہ شے اویلیبل ہوگی. وعدنا اللہ ترتابو, اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی شے کو بھول جاؤ, لکھت پڑھت میں کوئی چیز آ جائے گی تو آن ریکارڈ ہے, لیکن یہ کہ اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو زبانی کیا چیز کہی گئی ہے, کیا بات کہی گئی ہے, اس میں امکان اس بات کا ہے کہ کوئی شے بھول جائے, اس میں سے کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا, سوائے اس کے کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ لین دین کا معاملہ, بڑی اہم بات. اب آپ کہیں دکان پر گئے ہیں, وہاں سے آپ نے کوئی 1500 روپے کی خریداری کر لی, کوئی چیز لی, اب آپ نے اس کو 1,500 روپیہ دیا وہ چیز لے لی ہے، ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ کیش میمو کاٹ کے آپ کو دے دے گا یا پرنٹ آؤٹ اس کا آپ کو دے دے گا، اس میں کوئی کسی کو گواہ بنانا کہ جی میں نے اس کو 1,500 روپیہ دیا تھا اب اس کے اوپر گواہی دو اور اس سے میں یہ چیز وصول کر رہا ہوں، اگر یہ ہو جائے تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ایگزم کر دیا کہ ہاتھوں ہاتھ جو کوئی سوداگری ہوتی ہے جس میں کوئی لین دین ہو، کوئی دکانداری کا معاملہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، کہ جو تم باہم لین دین کرتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو نہ لکھو، لین دین جو ہوتی ہے ہاتھوں ہاتھ، واشهدوا اذا تبايعتم، اور پھر یہ کہ گواہ بنا لیا کرو جب بھی کوئی خرید و فروخت کیا کرو، یہ بھی کوئی بڑا سودا ہے تو اس کو بھی لکھا جانا چاہیے، اس زمانے میں تو شاید کوئی بہت بڑے بڑے سودے نہیں ہوتے ہوں گے لیکن آج کل تو ہے، اور ہر چیز کا اگر آپ کے پاس ریٹن ایویڈنس موجود ہے تو یقیناً بہت سہولت کی بات ہے، اور دین کا منشا بھی یہی ہے، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور تکلیف نہ پہنچائی جائے یا تنگ نہ کیا جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو، اس لیے کہ کہیں کوئی چیز طے پا گئی اور اس کے بعد گواہوں کو جو ہے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے گواہی دی جا کر کہ میں نے اس کے ساتھ یہ لین دین کا معاملہ کیا تھا تو میں تو تمہیں ختم کر دوں، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، گواہوں کو رستے میں مار دیا جاتا ہے، کوئی عینی گواہ اگر کہیں کوئی موجود ہے کسی ایسے واقعے کا، کوئی ایکسیڈنٹ اس نے دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ فلاں شخص قاتل ہے، اب وہ صرف اس بنیاد پر وہ گواہی نہیں دے رہا کہ اگر میں نے ڈسکلوز کر دیا تو میری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ روزانہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ گواہی دینے کے لیے عدالت کی طرف جا رہے ہیں، وہ گواہ اور رستے میں انہیں جو ہے فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اب یہ وہ شے ہے جو جسے آپ کہیے کہ گناہ پر گناہ ہے، ایک تو یہ گواہی سے روکا اور پھر دوسرا ہے کہ انسانی جان جو ہے اس کو تلف کیا، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر اس قسم کا کوئی معاملہ کرتے ہو کہ گواہ کو یا اس کو کوئی دھمکانے والی بات ہو یا ان کو تنگ کرو تو پھر یہ کہ یہ پھر بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملہ جسے عام طور پر جو انسان نظر انداز کر دیتا ہے اس میں اس درجے جو ہے وہ تاکیدی احکامات موجود ہیں، یہ تو ہم قرآن پڑھتے نہیں نا، قرآن کو تو ہم نے سمجھ نہیں اعلیٰ ثواب، یا تو قرآن خانی ہوگی تو قرآن پڑھیں گے اور قرآن بالکل غلط سلط پڑھیں گے، وہ بجائے یہ کہ قرآن جو ہے وہ ایصال ثواب بنے، ممکن ہے کہ گناہ کا موجب بن جائے، جو قرآن خانیاں ہوتی ہیں اس میں میرا اپنا، اگرچہ میں تو کبھی شریک نہیں ہوتا، آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں بات کی بدعات ہیں کہ جو ایڈ کر لی گئیں، ردے پہ ردر رکھ دیا گیا کہ جس شے کا کوئی سراغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے حیات طیبہ میں، یا خلفائے راشدین کے دور کے اندر نہیں ہے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمام چیزیں اضافے ہیں، وہ بدعات ہیں، لیکن قرآن خوانی ہو رہی ہے، کوئی وضو کیا ہے یا نہیں کیا، لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں پاکی کی حالت میں بھی ہوں کہ نہیں، یہ شعور نہیں ہے لوگوں کو، ان حالت میں آ کر جو ہے سپارے پکڑ کے بیٹھ جائیں اور من 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 شروع کر دیں، نہ وہ انہیں کوئی پڑھنا آتا ہے، ان سے اگر آپ ایک سطر چاہیں کہ پڑھ کے سنا دیں آپ کو صحیح نہیں سنا سکیں گے، کتنے لوگ ہوں گے، لیکن چونکہ بہرحال ناک کہیں نہ کٹ جائے، قرآن خوانی تو ہونی چاہیے، اور اس کے لیے لوگ جو ہیں جنازے میں کم لوگ ہوں گے اور قرآن خوانی کے موقع پر جو ہے اژدہان لوگوں کا جمع ہوگا جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور جس بات کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا کہ قرآن حکیم کو ہم نے اصل میں صرف اس کام کے لیے رکھ لیا، باقی اس کو آنکھیں کھول کر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں جو ہدایات آپ کے لیے ہیں اور جو رہنمائی ہے، واقعت انسان جو ہے اشش کا رکھتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اس نے کتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے ہمیں احکامات دیے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ تمام باتیں اللہ سکھا رہا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم کہیں سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہارے پاس لکھنے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے، کوئی سفر کی حالت میں ہے، اسی اسلام میں بیمار ہوا اور اسے معلوم ہوا کہ اب میرا تو ہے بالکل آخری وقت آ گیا، اور ویسے بھی دیار غیر میں انسان کے اوپر کوئی چھوٹی سی بیماری بھی حملہ کر دے تو اسے بہت بڑے سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے اس کے قریب نہیں ہیں، جو ہزاروں دور میل کہیں وہ بیٹھا ہوا بیمار ہو گیا، اب وہ کسی ایسے شخص کو نہیں پا رہا کہ جو اس کے لیے اس کی وصیت کو، یا یہ کہ اس کے لیے کوئی اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے اس کو لکھ سکے، فرحان مقبوضہ، تو اس صورت میں شریعت کے اندر ایک جو ہے شے رکھ دی گئی ہے کہ کوئی ایسی شے رحم رکھوا دی جائے جو مقبوض ہو، جو باقبضہ ہو، کہیں کوئی بہت بری حالت میں شخص پہنچ چکا ہے، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، اب اسے پیسے کی ضرورت ہے، وہاں کوئی لوگ جانتے نہیں ہیں کس کو گواہ بنائے کیسے لکھوائے، اب اگر اس کے پاس کوئی قیمتی شے ہے، فرض کیجیے گھڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ رہن کے طور پر رکھ دے، اس کے عوض کوئی شے لے لے، یہ ریحان المقبوضہ کہلاتا ہے، وہ رہن کے جو باقبضہ ہو، جس پر آپ کا قبضہ ہو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر یہ کہ اگر ایک دوسرے پر آپ کا اعتماد ہو اور اعتبار کر سکے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو چاہیے وہ شخص کے جس کو امین بنایا گیا تھا وہ اس امانت کا پورا پورا حق ادا کرے، یہ نہ ہو کہ وہ رحم کی چیز جو ہے اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، وہ گھس بھی دی ہے، اس کو جو ہے کہیں نقصان بھی پہنچا بیٹھا ہے، اب وہ شخص اپنا جس نے قرضہ لیا تھا وہ اپنا قرضہ واپس کرنے کے لیے آیا آپ کے پاس اور آپ سے اپنی وہ چھ طلب کی، تو معلوم ہوا کہ اب وہ چیز ہے ہی نہیں، اب اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا، وہ ٹوٹ چکی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر امانت داری ہو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ظاہر ہے یہ تمام چیزیں انسان جو ہے وہ عدل و انصاف پر رہے گا اگر اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اگر تقویٰ نامی شے ہی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ زیادتی اور ظلم تو کرے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور یہ گواہی کو کبھی مت چھپایا کرو، یہ ہے وہ کتمان کہ کوئی شخص اگر کسی شے کا گواہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی گواہی دے، یہ الگ بات ہے کہ اب حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ گواہی دینا جو ہے اس کو لوگ اس شخص کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو لوگ اس کی وجہ سے دبک جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ دین کا منشا تو یہی ہے، ولا تکن شہادہ، اگر کسی شخص کے پاس کوئی شے بطور گواہی ہے تو اس کو لازمت دینا چاہیے، ومن یکتمھا فإنه آثم القلب، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اس کو چھپا رہا ہے اس گواہی کو تو یقیناً اس کا دل ہی جو ہے اسے اس گناہ کی طرف آمادہ کر رہا ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ان تمام کاموں کا جو تم کرتے ہو، تمہارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اس کی دو آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں تلے کا ایک خزانہ ہے، بہت ہی جامع آیات، بہت بابرکت آیات۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے، و ان تبدوا ما فی انفسکم، اور اگر تم چھپ ظاہر کرو گے وہ شے جو تم کہنا چاہتے ہو یا تمہارے جی میں ہے، او تخفو، یا کوئی تم نے کوئی عمل کیا ہے بالکل چھپا کر کسی کی نگاہ میں نہیں ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے لے گا، اس کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن گناہ اسی کے معاف فرماتا ہے جو صدقہ دل سے توبہ کرے، آدمی یہ سمجھے کہ توبہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جائیں گے، پچھلی جو ہے وہ پوری کی پوری سلیٹ جو ہے کلین ہوتی چلی جائے گی، آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہ نہیں، بلکہ صدق دل سے توبہ کرو، توبۃ النصوح، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، بہت اہم الفاظ ہے، انما التوبۃ علی اللہ، کن لوگوں کے لیے کہ جو کہیں جہالت میں آ کر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں لیکن اس کے بعد فوراً ندامت اور پشیمانی کے جذبات سے گویا کہ اس کے تحت اللہ کے حضور جو ہے انابت اختیار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، یہ توبۃ النصوح ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے اس پر عذاب بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو شے ان کی طرف نازل کی گئی تھی ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، اس قرآن پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت کون تھی؟ اللہ کے رسول، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، سب سے پہلے تو ایمان وہ لے کر آئے، حالانکہ جب آپ پر وہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک گھبراہٹ بھی تھی، آپ گھر جب تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ ہیں حضور کے گھر میں موجود تھی، تو حضور کے اوپر کپ کپاہٹ سی تھی، تو آپ لیٹ گئے دراز ہو گئے اور آپ نے کہا میرے اوپر کمبل ڈال دو، گویا کہ کچھ ایک لفظہ سا تاری تھا، اس لیے کہ پہلا تجربہ تھا، وہ غار حرا کی بالکل تنہائی جہاں کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا، اچانک ایک شخص آ گیا اور اس نے تختی دکھا دی کہ پڑھو اقرا، حضور نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے حضور نے حاصل نہیں کی تھی پڑھنے والی، مانا بھی قاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا، اس پر اس شخص نے جو ہے حضور کو اپنی آغوش میں لے کر زور سے بھیجا، پھر کہا پھر پڑھو اقرا، دوبارہ پڑھو، پھر حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، تین مرتبہ یہ پروسیس ریپیٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس شخص نے وہ پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ شخص کون تھا؟ حضرت جبرائیل تھے، لیکن حضور کا تو پہلا تجربہ تھا، لہٰذا آپ کے اوپر اس واقعے کی ایک ہیبت بھی تھی اور ایک گھبراہٹ بھی تھی، جس کے لیے الفاظ ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، وہ ایک کیفیت حضور کی بھی تھی، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والی اس قرآن پر تو خود محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس پر قائم ہے کہ رسولوں میں سے کسی کی کوئی تفریق نہیں کریں گے، کسی کو یہ نہیں کہیں گے بس یہ رسول تو ہمارے ہیں، دوسرے کو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، لا نفرق، کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ وقالوا سمعنا، اور وہ یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وہ اطعنا، اور اللہ کا حکم ہے، جو سنا اس کی اطاعت کریں گے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم تجھ سے عفو درگزر کے طالب ہیں، تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں، اور یقیناً تیری ہی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت بھر۔ اب کس شخص کو کیا کچھ دے کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، وہ اللہ کو معلوم، کتنی ذہانت ہے، کتنی فضانت ہے، کتنی معاملہ فہمی ہے، کتنی قوت کار ہے اور صلاحیتیں، کتنی قوت بیان ہے تو کتنی ہے، ہر شخص سے محاسبہ ہوگا تو جو شے اس کو دی گئی اس کی مناسبت سے ہوگا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت دی نہیں، معاملہ فہمی ہے ہی نہیں، تو اس سے محاسبہ بڑا ہلکا ہوگا۔ ایک شخص دنیاوی اعتبار سے تو ہفت قسم کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے بہت آگے پہنچ گیا، قرآن نہیں پڑھ سکا، اس کو وہاں پکڑ لیا جائے گا، بھی تم نے تمام علم حاصل کر لیے اور اپنی دنیا بہترین بنا لی، لیکن اگر نہیں تم نے کوئی حق ادا کیا تو قرآن کا نہیں کیا، کوئی عذر ہے تو پیش کرو۔ اور ایک شخص ہے وہ ویسے ہی الف بے نہیں پڑھ سکتا، وہ اگر قرآن کھول کر محبت کے جذبات کے ساتھ انگلی اس کے اوپر پھیر رہا ہے اور پڑھ بھی نہیں پا رہا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر کس شخص کو کس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک ماحول ہے، والدین بہت نیکوکار ہیں، صالح ہیں، ماحول بہت، معاشرہ بڑا اچھا ہے، اب اس کے محاسبے کے پیمانے الگ ہوں گے۔ اور ایک شخص ہے جو کہیں دار الکفر کے اندر پیدا ہوا ہے، اسے ماحول انتہائی غلط ملا، اس کے والدین ہی فرض کیجئے کہ شریعت کے احکامات ان کے اس کے قریب سے ہو کر نہیں گزرے تھے، اب اس کے ساتھ جو بھی محاسبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جو مکلف ہوگا وہ اپنے اس ماحول کے اعتبار سے، یہ تمام ڈائمنشنز ہیں کہ جو پیش نظر رہنی چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو بھی مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت بھر۔ لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت، اس کے حق میں ہوگا جو اس نے کمایا ہوگا، اگر نیکیاں ہیں تو اس کے حق میں ہوں گی، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے کوئی وبال ہوگا تو اس کی اپنی بدکاری کی وجہ سے، بد اعمال کی وجہ سے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرما، ہم پر داروگیر نہ فرما اگر ہم کوئی نسیان میں مبتلا ہو جائیں، کوئی شے بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے پروردگار ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو ہم سے پہلے اقوام پر تو نے ڈالا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی اس عذاب میں مبتلا ہوئی ہیں، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اور جس قسم کی سرکشی اور بغاوت میں مبتلا ہوئی ہیں، جن گمراہیوں میں مبتلا ہوئی ہیں، پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھ، اور کہیں ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو جو ان پر ڈالا گیا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، یہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں، پروردگار ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سہارنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ ایک بیماری اگر اپنے لمٹ میں رہے، انسان برداشت کر سکے، تو یقیناً یہ اس کے لیے باعث رحمت ہے، اس کے گناہوں کا ایک کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کی تکلیف ہے کہ جو انسان کو شدید قرض کے اندر مبتلا کر دے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جو ہے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جس بوجھ کو ہم سہار نہ سکے، اتنا بوجھل ہم کو نہ کر۔ واف عنا، ہماری ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، یقیناً تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا پشپناہ ہے، ہمارا کارساز ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہاں یہ طویل ترین سورت جو تھی قرآن حکیم کی، سورہ بقرہ، اس کا اختتام ہوا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی آخری آیات جو ہیں بہت ہی عظیم آیات بھی ہیں اور بہت خوبصورت دعائیں بھی، انہیں یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنی دعا میں انہیں شامل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوا، تو قدر مشترک جو سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں تھے، وہ چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں وقت مزید صرف نہیں کر رہا۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، الحی ہے، وہ قائم ہے، زندہ ہے، القیوم ہے، دوسروں کو قائم رکھے ہوئے، یہ کائنات کی بساط جو ہے اسی کے کنٹرول کیے ہوئے کنٹرول میں ہے، اسی کی تخلیق ہے کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم خود اس کی تخلیق ہیں، الحی بھی ہے، خود بھی زندہ ہے، اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ الحی القیوم شاید اس میں اعظم ہے، لیکن اسم اعظم کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے اس کو متعین نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے جو مختلف اسماء ہیں جنانی اسماء، ان میں ہی کوئی اسم جو ہے اسے اسم اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اے نبی آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے حق کے ساتھ، اس سے بڑا حق، اس سے بڑا سچ اور کوئی ہے نہیں. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کر رہی ہے اس شے کی یا ان آسمانی کتابوں کی جو اس وقت موجود تھی، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، اگرچہ زبور اس دور میں اس وقت موجود نہیں تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لیکن کم سے کم دو الہامی کتابیں تو موجود تھیں. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی طرح اللہ تعالی نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی. من قبل ھدل للناس، یہ دونوں کتابیں جو تھیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھیں جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی. وانزل الفرقان، اور پھر اللہ تعالی نے الفرقان، یہ قرآن ہے اصل میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدل للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دینے والی شے، ان دونوں کو الگ الگ کر دینے والی شے، حق کو نمایاں کرنا اور باطل کو الگ کر دینا، باطل ہے، یہ الفرقان کہلاتی ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. واللہ عزیز الانتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے، انتقام. آدمی ویسے اگر چشم تصور میں دیکھے تو انسان کی اور اللہ کا وجود کو جس میں تو تناسب ہے، ایک وہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، سورج اس کی تخلیق، اب انسان کی سورج کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کہیں پہاڑ کی دامن میں انسان کھڑا ہوا اور پہاڑ سامنے ہو اور پہاڑ پر کوئی شخص کھڑا ہوا نیچے دیکھ رہا ہو، اسے کوئی انسان نظر آ رہا ہے لیکن کیڑے مکوڑوں کی طرح، یہ حیثیت ہے انسان کی. لیکن جب یہ مد مقابل بنتا ہے اللہ کا، باغی و سرکش بنتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. جسے کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو، بندے ہو، مخلوق ہو، تمہارے ذمے میری بندگی ہے، میری اطاعت ہے، باقی یہ کہ اگر تم نے میرے احکامات اور میری فرما برداری سے روگردانی اختیار کی، پسے پشت ڈال دیا، شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے روندا، تو یہی ہے جسے بغاوت کہتے ہیں، جسے سرکشی کہتے ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالی زبردست ہے اور انتقام لینے والا. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے زمین و آسمان میں، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی شے بھی ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو. اللہ کی اس علم کی جو یہ صفت ہے اس کے کوئی ڈائمینشن ہم کسی ایک اینڈ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کسی درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے. اب جب آندھی چڑھ رہی ہوتی ہے تو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں پتے اپنے درخت سے جو جدا ہو کے زمین پر آ پڑتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، لا تسقط ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اگر ایک پتا بھی اپنے درخت سے جدا ہو کے زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں. اللہ کی صفت کا علم جو اس کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض، اس سے زیادہ الفاظ اور کوئی ہو نہیں سکتے کہ اس زمین و آسمان، اس کائنات کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، بطن میں، جیسے چاہتا ہے، رنگت کے اعتبار سے، عقل و فہم کے اعتبار سے. الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو یہ تو بتا دے گی، فرض کیجئے 90% بتا دے گی کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، لیکن یہ بتانا کہ اس کا رنگ روپ کیا ہے، یہ بتانا کہ اس کے اندر ذہانت اور فطانت کتنی ہے، یہ کہ اس کا نروس سسٹم کیا ہے، اس کے اندر کوئی اور ایسی، یہ تمام چیزیں تو پھر گویا کہ اس لمٹ سے بھی باہر ہو گئی نا. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ ماں کے ارحام کے اندر جو صورت گری کر رہا ہے، جو نقشہ کشی کر رہا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا اختیار ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ذات وہ ہے کہ جس کے ساتھ اور کوئی ساجی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وہی ہے کہ جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنی یہ کتاب نازل کی جس میں آیات محکمات ہیں، جو قرآن کی اور دین کی بنیاد ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان. پھر یہ کیا محکمات، وہ بھی ہیں پہلے قوموں کے جو قصے بیان کیے گئے جن پر شدید ترین اللہ کا عذاب آیا، وہ محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیات ہیں یہ اصل میں جڑ اور بنیاد ہیں اس کتاب کی. وأخر متشابهات، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں. مثلا قرآن میں آیت موجود ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اب ہر شے میں تو پتھر بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، پرندے بھی، چرند پرند، حیوانات، طیور، سب آ گئے. ابھی آیات متشابہات میں سے اب کوئی شخص جو ہے یہ سمجھ اسی میں پڑ جائے کہ یہ کیسے تسبیح کر سکے، پتھر کے پاس تو زبان ہے ہی نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے، اللہ کا علم ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو مانیے. تو سب جو اللہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ان ساتوں آسمان اور اس زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کو سن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے درختوں کو، پتوں کو بھی کوئی زبان دی ہو، آپ کو کیا علم؟ وہ بھی اپنی اس زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہو. حیوانات کی حمد و ثنا جو ہیں، جو قمریوں کا جو ہے وہ چہچہانا اور بلبل کی آواز، یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں جو محسوس ہوتی ہیں گویا کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. صبح صبح اگر آپ کہیں جو ہے تیتر کی آواز سنیں یا قمری کی آواز سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے. تو ہر ہر شے اس کائنات کی وہ ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. آیات متشابہات میں سے وہی معنی کہ آپ کا اس کو نہیں سمجھ پا رہے، لیکن ہے تو قرآن کی تو بات ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے ذہن کے اندر کہیں کوئی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے. فاما الذین فی قلوبہم زیغن، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی روگ ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو اتباع کرتے ہیں ان آیات کا کہ جن کے اندر کوئی تشابہ ہے، جو متشابہات ہیں. اور پھر یہ کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ابتغاء الفتنہ، وہ فتنے کے خوگر ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، وہ ابتغاء تعویل، اور پھر ان آیات کی تعویلیں کرتے پھرتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنا عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، آیات متشابہات میں سے. اب انسان سوچ نہیں سکتا یہ کیسے ہوا، لیکن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو وہی کام کر سکتا ہے. اب اس کی تعبیر کیا کی گئی کہ نہیں جی، اصل میں یہ تو مد و جزر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر آئے تو سمندر جو تھا وہ جزر کی حالت میں تھا، پانی پیچھے ہٹا ہوا تھا، وہ نکل گیا. اب جب جو فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر سمیت، تو سمندر جو ہے مد کی حالت میں آ گیا، پانی آگے آ گیا، لہٰذا وہ ڈوب گیا. اب یہ بالکل جسے آپ کہیے جو عقل و فہم سے بالکل قودن شخص ہے، وہ بھی اس بات کا تسلیم یقین نہیں کرے گا. یہ مد و جزر تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اچانک ہی چند ثانیوں کے اندر سمندر کا پانی بہت دور چلا گیا اور پھر اچانک آ گیا. اور آج تک کوئی ایک موت بھی ایسے واقع نہیں ہوئی ہوگی کہ انسان کو سفر کر رہا ہو اور سمندر مد کی حالت میں وہ ڈوب کے مر گیا. وہ تو آہستہ آہستہ پانی چڑھتا ہے نا. جو حضرات بھی کراچی گئے ہیں تو خاص طور پر جو چاندنی راتیں ہوتی ہیں جب یہ بدر پوری طرح جو ہے، تو اس وقت جو ہے سمندر کا پانی بہت طوفانی بھی ہوتا ہے اور اپنے ساحل سے نکل کر کہیں آگے آیا ہوتا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ پروسیس ہے مد و جزر کا. لہٰذا وہ آیات، اس کی پھر اب تعویلیں کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی تعویل کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا تھا وہ تو اصل میں صرف دھمکی دی گئی تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ اسے جلائے نہ؟ اب گویا کہ آپ نے اپنی طرف تو اپنی ایک عقلی توجیہ کر دی، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کو گویا کہ آپ مجبور مانتے ہیں، وہ شاید اس شے پر قادر نہیں ہے کہ آگ کی جو حرارت والی جو وصف ہے اس کو سلب کر لیں، جبکہ قرآن میں موجود ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. تو جن لوگوں کے اندر ایمان واقعتاً ہے وہ قرآنی حقائق پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہے، روگ ہے، کوئی مادہ پرستانہ ذہنیت ہے، وہ پھر ان تمام چیزوں کی تعویل کرتے ہیں. وہ ابتغاء تعویل، اور اس کی تعویل کے متلاشی رہتے ہیں. وما یعلم تعویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی تعویل جو ہے حقیقی وہ تو اللہ کے پاس ہے. اس آگ کے اندر سے جلانے کا وصف اللہ تعالیٰ نے اگر سلب کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم کے نتیجہ تھا. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی شے ہمارے نزدیک ایسی نہیں ہے جس میں ہم کوئی شک و شبہ کر سکے. کل من عند ربنا، ہر شے ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت اور تذکیر حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو ہوش مند ہیں. یہ دنیاوی علم جو ہے وہ انسان کو ہوش مند نہیں بناتا، یہ انسان کے باطن کی آنکھ ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. وہ علم جو انسان کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا کر دے وہ ہے کہ جسے قرآن حکمت کہتا ہے. باقی یہ کہ سائنسی علم ہے، الجبرہ کا علم ہے، اور پھر یہ بایولوجی کا علم ہے، یہ تمام چیزیں علوم تو ہیں، لیکن اگر یہ علوم آپ کو دین سے بھی اور اللہ سے دور کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ حکمت کے تو بالکل الگ شے ہو گئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے پروردگار ہماری دلوں میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہ کر، کوئی کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ ہم تک ہدایت پہنچ چکی ہو. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی دینے والا ہے. رحمت کا ہم سوال ہی تو ہیں تجھ سے، لیکن یہ کہ تیری ہی ذات ہے جو ہمیں رحمت دینے والی ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار یقیناً تو تمام لوگوں کو جمع کرے گا اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ہے اصل میں ایمان، آخرت پر یقین کے درجے والا ایمان. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، جو پہلی سورت اس کی ابتدائی آیات، آخرت پر تو ان کا ایمان یقین کے درجے کا ہوتا ہے. ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آخرت کا معاملہ صرف ظن ہے، تخیل ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک عقیدہ ہے، ایک پوٹلی سی ہے جو ہم نے اپنی کہیں دماغ کے اندر کہیں گہری جو ہے وہ دفن کر رکھی ہے. آخرت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ ایمان اگر آخرت کو ہو واقعتاً ایمان، جو حقیقی ایمان ہے، تو پھر وہ قول و فعل کا تضاد تو نہ ہو جو مسلمانوں میں ہے، جو مجھ میں اور آپ میں ہے. پھر ہماری جو ہے اطاعت کلی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر آخرت پر ایمان ہے، ہر عمل کرنے سے پہلے انسان کو جو ہے لمحہ فکریہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، یہ عمل جو ہے مجھے اس کی جواب دہی تو کرنی ہے یقیناً، اس لیے کہ میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں. اور اگر کہیں جواب دہی میری جو ہے جسے گلے پڑ گئی اور میں نے کوئی غلط عمل کیا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو ایمان بالآخرت اصل میں وہ شے ہے جو انسان کے عمل اور سیرت و کردار پر سب سے بڑھ کر اثر انداز ہوتی ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقین اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو کا خلاف نہیں کرتا. وعدہ خلافی ظاہر ہر انسان سے آپ کسی سے اس کا جو ہے وہ امید نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ایک دن جمع کرے گا تو وعدہ پورا ہوگا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے. قیامت کے دن نہ ان کا مال ان کے کسی کام آنے والا ہے، نہ ان کی اولاد. ہاں اولاد اگر صالح ہے تو نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن وہ ان کے کام آنے والی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے درجات، وہ والدین جو فوت ہو چکے ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنے گی. اس لیے کہ صدقہ جاریہ ہے، بہترین اولاد صالح جو ہے اس شخص کے لیے جو فوت ہو چکا، اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ. اور یہ گویا کہ اس اولاد صالح کا ہر نیک عمل جو ہے اس کے والدین کے، جس نے اپنی اس اولاد کی تربیت کی تھی، اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں درج ہوتی چلی جائیں گی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے. کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا فرعون اور آل فرعون کا. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے تھے. ظاہر یہ تمام کون تھے؟ جو اللہ کے باغی اور سرکش تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پکڑا انہیں ان کے گناہوں کے سبب. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان قریب، اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ تم لازماً مغلوب ہوگے. اسلام غالب ہوگا تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الى جہنم، اور پھر تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تمہارے لیے اے مسلمانوں بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک آیت، بڑی نشانی تھی اس شے میں کہ جو دو فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آئیں تھیں. یہ اصل میں غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مسلمان بالکل نہتے، 313 کی تعداد، گنتی کی چند تلواریں، سواری کے لیے کل 5 گھوڑے، اور کوئی اسلحہ، کوئی ڈھال، کوئی جسے آپ کہیے تیر کمان، کوئی نیزہ، کوئی شے تھی نہیں اکثر و بیشتر. اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جو کیل کاٹے سے لیس. تو وہ دو فوجیں جو ایک دوسرے کے سامنے آئی تھیں، فیاتم تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ یا ایک فوج تو وہ تھی جو اللہ کے رستے کی مجاہد تھی، اللہ کے دین کے لیے گویا کہ لڑائی کرنے والے. واخرا کافرتن، اور دوسرے گروہ وہ تھے جو کافر تھے. ادھر 1000 تھے، یہاں 313 تھے. یرونہم مثلہم رائی العین، اور وہ کافر مسلمانوں کو یوں دیکھ رہے تھے گویا کہ مسلمانوں سے ڈبل ہیں، دگنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈال دی تھی، حالانکہ نسبت جو ہے 313 اور 1000 میں 1 اور 3 نہیں بلکہ 1 اور 3.5 کی نسبت ہے، لیکن ان کافروں اور مشرکوں کو یہ نظر آ رہا تھا گویا کہ بس ہمارے سے تعداد میں آدھے ہیں. اب یہ بھی بہرحال اپنی جگہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کیل کانٹا اور جو جس طرح وہ لیس تھے اس کے اندر وہ اس میں اضافہ ہی ہوا، لیکن قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں اپنے سے دگنے سمجھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، گویا کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی بن گئی تھی، آنکھ کھول دینے والی شے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح سے ہمکنار کیا کہ جن کے پاس مادی وسائل نہ ہونے کے برابر، تعداد میں 1/3، 1/3 کم، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت آموزی اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، جن کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھلی ہیں. زویر الناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بوند دی ہے. سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر محبت کیا ہے؟ بیوی کی محبت. اس کے اوپر تو سبھی گواہ ہیں. اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑھ کر انسان کے نزدیک جو ہوتا ہے، جو اس کے دکھ درد میں شریک ہے، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو ایک سمپتھی بیوی کو ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ من النساء عورتوں کی اور بیویوں کی محبت، والبنین اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب اور وہ ڈھیر کہ جو سونے جمع کر کے بنتے ہیں وہ بھی، والفضہ اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت، والخیل المسومہ اور اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی محبت، یہ خاص اصیل گھوڑا ہوتا تھا جس کی پیشانی کے اوپر جو سفید رنگ اور پھر جسم کان بھی اس کے خاص رنگ کے ہوتے تھے، جو بہت اعلیٰ نسل کا بہت قیمتی گھوڑا ہوتا تھا، اور جس شخص کو گھوڑے سے محبت تھی، آپ کے ان میں شاید ہوگا بھی یاد بھی ہوگا کہ زرداری صاحب جس زمانے میں بے نظیر ہوا کرتی تھی تو ان کا استبل بڑا مشہور ہوا تھا، اس میں بہت ہی قیمتی قسم کے گھوڑے جو ہیں انہوں نے دنیا بھر سے اکٹھے کر رکھے تھے، اور ان کو جو خوراک دی جاتی تھی، سیب کا مربع کھلایا جا رہا ہے اور کھویا کھلایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں گھوڑے کے کھانے کی تو نہیں ہے، گھوڑے کو تو زیادہ سے زیادہ چارہ اور گھاس یا اس قسم کی کوئی چیز مل جائے تو اس کے لیے کفایت کرے گا، لیکن یہ کہ تو اس محبت کی بات ہے نا جو اس شخص کو ان گھوڑوں کے ساتھ ہو گئی تھی، تو اس کا بھی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان حیوانات کی محبت بھی جو ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے گوند دی ہے، والانعام ہے اسی طرح چوپائے ہیں مویشی ہیں، کسی کا بہت بڑا ریوڑ ہے اس کے ساتھ جو اس کی ایک قلبی وابستگی ہے، والحرث اور اسی طرح زراعت کھیتیاں، کئی کے مربع جو ہیں وہ لہتاتے ہوئے کھیت، وہ اپنے اندر جتنا چارم رکھتے ہیں جتنی ان کے اندر اٹریکشن ہے وہ شخص سے پوچھ کر دیکھیے جس کی ملکیت میں ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے یہ تمام چیزیں دنیا کی برتنے کی ہے، بس اگر ان سے اس سے بڑھ کر دل لگایا تمہاری اپنی زندگی کی کیا گارنٹی ہے، کتنا کچھ جمع کر لو گے، کہاں لے جاؤ گے، کئی نسلوں کے لیے جو ہے تم خطے بھر بھر کے جمع کر چکے، ذالک متاع الحیات الدنیا، ان تمام چیزوں سے اسی حد تک سروکار رکھو، اتنی ہی دلچسپی رکھو جس طرح کسی برتنے والی شے سے رکھنی چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر اگر ان میں انوالو ہو گئے تو یقیناً پھر خدا سے بھی دور ہو جاؤ گے اور پھر آخر سے بھی دور ہو جاؤ گے، واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ بہترین انجام تو اللہ کے پاس ہے، یہاں نیکیاں کماؤ تو وہاں جو کچھ تمہیں ملے گا اس کا کوئی تناسب ان تمام نعمتوں سے نہیں ہے جو اس دنیا میں تمہیں حاصل ہیں، جن کی خواہش تمہارے دلوں کے اندر پل رہی ہے، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بہتر شے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش پر کاربند ہے، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیا چیزیں تیار کی ہیں، وہ باغات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ازواج مطہرت، اور بہت ہی پاک باز عورتیں پورے انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ رضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ کی عنایات پر انتہائی شاکر ہیں، اللہ سے راضی ہیں، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، بصیر کا لفظ نوٹ کیجیے، اللہ تعالیٰ مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہماری ہر حرکت، اللہ کے گویا کہ علم میں ہے، نہ صرف علم میں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو ہم نے مان لیا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تجھی پر ہمارا ایمان ہے، تجھی پر ہمارا اعتماد اور توکل ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، کوئی انسان بھی کامل نہیں ہے، گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، اور کہیں جذبات کا ریلا طوفان ایسا آیا کہ کسی بڑے گناہ کے اندر بھی ملوث ہو گیا، لیکن انسانیت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شیطنت اور انسانیت میں یہی فرق ہے، انسانیت کا خاصہ کیا ہے کہ اس کے اندر شرمندگی اور ندامت پیدا ہوگی، اپنے رب کے حضور توبہ کرے گا، عاجزی کرے گا، گڑ گڑائے گا، ایک عہد کرے گا پروردگار آئندہ میں اس عمل کا ارتکاب نہیں کروں گا، شیطنت کیا ہے کہ اس نے بھی شیطان نے بھی گناہ کیا تھا، اس کے بعد اس کے اندر ہٹ دھرمی اور ضد پیدا ہو گئی، یہی استکبار ہے نا، استکبار ہو، اس سے بڑھ کر کوئی شے اللہ تعالیٰ کو مبغوض نہیں ہے، کہ اللہ کا حکم ایک طرف اور اپنا نفس جو ہے وہ سب سے بڑھ کر، ان نفس لامارۃ بالسوء، بلکہ وہ فارسی کے الفاظ جو ہے نفس ما ہمکم ترس فرعون نیس، ہر انسان کے اندر جو نفس نامی شے ہے وہ ہر انسان کسی فرعون سے کم نہیں ہے، اللہ کے حکم کو اگر وہ پاؤں تلے روند رہا ہے اور اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر فرعونیت کیا ہوگی، اپنے خالق اور مالک کو اس نے کتنا ویٹ دیا، کتنا وزن دیا، یہی چیز ہے نا کہ جو بالآخر طے کرے گی، کہ نفس ما ہم کم تر فرعون نیس، لیکن اراعون اراعون نیس، اس فرعون کے پاس بڑا لاؤ لشکر تھا جس کی بنیاد پر اس نے اپنی جو ہے حکومت کا جوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر جما لیا، لیکن تمہارے پاس وہ لاؤ لشکر نہیں ہے، لیکن تم بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہو، اللہ کا حکم پاؤں تلے رونتے ہو اور اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہو، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں عذاب آگ کے عذاب سے بچا، الصابرین والصادقین، وہ صبر کرنے والے اور راست باز لوگ، والقانتین اور اللہ کے سامنے فرما برداری اختیار کرنے والے، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اور خرچ کرنے والے اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے رستے میں، اور صبح کے جو تنہائی کے اوقات ہیں اس میں اللہ کے حضور استغفار کرنے والے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ خود گواہی اللہ دے رہا ہے، والملائکۃ اور پھر فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، واولو العلم اور اسی طرح تمام علم والے جن کے پاس علم حقیقی ہے، علم ایمان ہے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، وہ عدل و انصاف کا قائم فرمانے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ الہ ہے کہ جس کا اور کوئی ساجی نہیں، العزیز ہے الحکیم ہے۔ مستغفرین بالاسحار کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کرنے والے، خاص طور پر رمضان کی راتیں ہیں، اور اس میں جو حضرات اس دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہیں انہیں تو گویا کہ یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہے کہ رات کے پچھلے پہر آتا اس وقت ہے جبکہ ابھی وہ پوری طرح حشاش بشاش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو حضرات آخر وقت تک یہاں ٹھہرتے ہیں ان کو تو سونے کا کوئی موقع نہیں ملتا، سحری کر کے ہی کچھ 3.5 یا 4 گھنٹے انہیں جو ہے آفس جانے سے پہلے میسر آ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شب کے آخری پہر اس سمائے، وہ جو اوپر ساتواں آسمان ہے اس سے نزول اجلال فرما کے سمائے دنیا تک تشریف لاتے ہیں، اور وہاں سے ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب وہ لوگ کس قدر مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ کے حضور استغفار کرے۔ والمستغفرین بالاسحار، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے۔ دین اصل میں کہتے ہیں وہ شے جس کا پوری زندگی میں اثر و نفوذ ہو، صرف چند عبادات، چند ریچول، چند ڈوگما، چند عقائد، اس کا نام نہیں ہے دین۔ اصل میں پوری زندگی میں وہ احکامات، ایک پورا سسٹم، کوڈ آف لائف۔ ومختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اور نہیں اختلاف کیا تھا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی گئی تھی، جو کتاب دیے گئے تھے، الا من بعد ما جاءهم العلم، جبکہ ان کے پاس وہ العلم آ چکا تھا، تورات میں وہ حقائق آ چکے۔ اب یہی یہودی ہیں جو مخاطب ہیں قرآن حکیم کے بھی، بغیا بینهم، انہوں نے جو اختلاف کیا ہے، افتراق کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، تو ان کی ایک زدم زدہ تھی، ان کا وہ تکبر تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اس شریعت کو ایک طرف ڈال دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا چہرہ کر لیا ہے اللہ کی طرف، میں تو متوجہ ہوں ہمتن اللہ کی طرف، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ جو میرے متبع ہیں، میرا اتباع کر رہے ہیں، اہل ایمان، ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو، یا ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان یہاں مکہ کے رہنے والے جو مشرک ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُمْ، کیا اتنے حقائق سن لینے کے بعد بھی تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اسلام لاتے ہو یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں، فَقَدْ اِهْتَدُوا، تو ہدایت کے رستے پر ہیں، پھر کوئی مغایرت نہیں۔ کل تک اگر کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، آج اسلام قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تو بھائی بن گیا، پہلی صف میں کھڑے ہو کر جو ہے کسی خلیفہ وقت کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو وہاں سے اٹھا دے، وہاں سے پیچھے کر دے۔ یہ ہے معاملہ اصل میں دائرہ کفر اور دائرہ اسلام۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اب وہ تمہارے دینی بھائی بن گئے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت کے رستے پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے روگردانی کی، منہ پھیر دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے تو اس پیغام کا پہنچا دینا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ پر مکلف نہیں فرمایا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب جو ایمان کیوں نہیں لایا تھا، آپ کے اون اعزہ و قارب ایمان کیوں نہیں لائے تھے، آپ بالکل بری ہیں اس سے، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
الله أكبر.